طہارت کے موضوع پر ہو چکی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ گزشتہ اتوار سے نماز کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کیا جائے, لیکن طہارت کے سلسلے میں ایک بہت اہم گفتگو جس کو کہ جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا تھا, سمجھ کر کہ عام طور پر اس کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن ابھی حال ہی میں ایک جنازے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا, اور کیونکہ یہ ہنگامی حالات تھے اس لیے کوئی مولوی نہ مل سکا ان لوگوں کو تلقین پڑھانے کے لیے, تو مجبوراً گردن پکڑ کر لے گئے اور جانا پڑا. جانے سے میں اس لیے جس کے جا رہا تھا کہ معلوم تھا وہاں جا کر جو عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی, اس کے بعد امر دل معروف اور نہیں عن المنکر کی وجہ سے خاموش بھی نہیں رہ سکتا, اور اگر بولو تو پھر اسی جنازے کے ساتھ ساتھ دوسرا جنازہ بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن اب ایسے حالات تھے کہ انکار کرتے بن نہیں جانا پڑا. اگر کسی کہتا رہا کہ بھائی اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا ہے تو تلقین کو چھوڑ دیجیے, واجب تو ہے نہیں جو آپ اتنا اس کے اوپر زور دے رہے ہیں. لیکن بارہ تو شخص اسی سب کا یہ خیال کا تھا کہ جن کا خیال یہ ہے کہ واجب ہو یا نہ ہو مستحب ضرور, نماز مسجد پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے لیکن تلقین ضرور ہونا چاہیے, ورنہ شاید مردے کی روح کو واپس کر دیا جائے گا. تو پھر وہاں جا کر اب جب مردے کو لٹانے کا مسئلہ کرتے ہی ہوا تو میری بات ہوئی کہ جس کا پہلے ہی سے خیال تھا وہ بھی طریقے سے لٹا رہے تھے بالکل سیدھا سیدھا, اب اقرار ہو رہا ہے ادھر سے بتا رہا ہوں مسئلہ لیکن نہیں مانتے. آخر کافی ہنگامے کے بعد جب وہاں سے بائی کاٹ کیا تب جا کر انہوں نے اس بات کو مانا اور اس کے بعد مردے کو پہن کے لٹایا. تو اندازہ یہ ہوا کہ اگر یہ عام طور پر ان مسئلوں کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جب پڑتی ہے تو پھر ہر شخص چکرا جاتا ہے, واجبات اور مستحبات کا فرق معلوم نہیں ہو سکتا ہے, واجبات کا صحیح طریقے سے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز واجب ہے اور کس طریقے سے واجب ہے. اس لیے مناسب یہی سمجھا کہ جو اس بار اور ابھی اسی موضوع پر گفتگو کر لی جائے ایسا میں اموات کا جب گرا ہو جائے صرف واجبات کی حد ہے, اور انشاءاللہ آئندہ گفتگو کے اختتام میں صرف چھ مسئلوں میں پورے احکام اموات ہوں گے ابھی کی طرف اس تقریب کے ساتھ, کیونکہ احکام اموات کا یاد رکھنا یہ واجب ہے ہر مکلف کے اوپر, جو بالغ ہو عاقل ہو اور زندہ ہو اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ بہر صورت جس طریقے سے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکات ہو خفت و جہاد کے مسئلوں کا یاد رکھنا واجب, اسی طریقے سے ان مسئلوں کا یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ دونوں واجب ہیں, اور اسی طریقے سے بھی اس سے پہلے کہیں نہیں کی جا سکتی, اور اگر یہ مسئلے کسی کو معلوم نہ ہو تو وہ کسی طریقے سے بھی یہ کہہ کر نہیں بڑھ سکتا کہ میں جاہل مسئلہ تھا. نماز میں روزے میں زکات میں خمس میں بعض مقامات پر حج میں جاہل مسئلہ کو کچھ رعایت مل جاتی ہے, لیکن احکام اموات میں کوئی رعایت نہیں ملتی بلکہ بعض مسئلے تو ایسے ہیں کہ جب آپ کے سامنے وہ مسئلے آئیں گے تو یہاں تک آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا اور بعد میں معلوم ہوا تو خبر کو کھود کر نئے سرے سے اس کے بعد دوبارہ حکم و کفن وغیرہ دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کتنا اہم یہ مسئلہ ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت اور چھوٹ نہیں. احکام اموات کے در حقیقت پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اموات سے ہے، یعنی غسل، کفن، نماز میت، دفن. یہ چار چیزیں مرنے کے بعد اور ایک چیز مرنے سے کچھ پہلے، جسے کہا جاتا ہے احتضاء. جس وقت انسان کی جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی ہر مکلف کے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اس وقت کسی بھی مسلمان کی جان نکل رہی ہو تو ہر وہ مکلف جسے یہ علم ہو جائے کہ یہ شخص مرنے والا ہے، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ مردے کو اس طریقے سے لے جائے. مردہ تو نہیں ہے، جس شخص کی جان نکل رہی ہے جس کو محتضر کہتے ہیں، محتضر کو اس طریقے سے لٹائے کہ پیٹ کے بل لٹائے، اس کی پیٹ نیچے ہو، پیٹ کے بل اس طریقے سے لٹائے کہ پیٹ نیچے ہو، سینہ اور پیٹ وغیرہ آسمان کی طرف ہو، اور اس کے پاؤں کے تلوے جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہو. اس طریقے سے لٹانا ہر ایک پر واجب ہے، جس وقت بھی یہ علم ہو جائے کہ فلاں شخص کی جان نکل رہی ہے. تو اگر جس شخص کے لیے ممکن ہے وہ وہاں جائے اور مردے کو اس طریقے سے لٹائے. آقا رسول کے نزدیک اس طریقے سے لٹانے میں صرف ایک شرط اور ہے، وہ شرط یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر مرنے والے کا جو ولی ہے اس سے اجازت دے لی جائے کہ ہم مردے کا رخ پھیر رہے ہیں، کہ آپ کی اجازت ہے یا نہیں. لیکن آقا خمینی کے نزدیک یہ اجازت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ منع کرتا رہے، وہ روکتا رہے، لیکن آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ اگر آپ اپنی جان مال عزت اور آبرو کو بچا کر اس کو اس طریقے سے لٹا سکیں تو لٹا سکیں، چاہے گھر والے کتنا بھی شور مچائیں اور کتنا ہی آپ کو منع کریں. یہ آپ کے لیے واجب ہے. تو ایک واجب ہے مرنے سے پہلے جب جان نکل رہی ہو اس وقت کی کیفیت کے بارے میں. اب کچھ مستحبات ہیں، بہتر یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردے کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے، جب تک کہ اسے غسل نہیں دیا جاتا اس کو اسی طریقے سے رہنے دیا جائے، اور جب غسل دے دیا جائے اس کے بعد سے دفن کرنے تک اس کو اس طریقے سے لٹایا جائے جس طریقے سے نماز پڑھتے وقت لٹایا جاتا ہے. وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اسی طریقے سے ہوگی. پھر یہ مسئلہ بھی ہے اور اس کا بھی حکم ہے کہ اسی لیے یہ تاکید کی ہے کہ اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ انسان کو مخصوص کر لینا چاہیے کہ جہاں پر اپنی نماز کو وہ ادا کیا کرے. اس لیے کہ اس میں شرعی یہی ہے کہ جب مردے کی جان نکلنے میں دقت اور تکلیف ہو رہی ہو تو اس شخص کو جس کی جان نکل رہی ہے اگر اس شخص کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو تو اس شخص کو اٹھا کر اس جگہ تک لے جایا جائے جہاں پر یہ اپنی یومیہ نمازیں پڑھا کرتا تھا، تاکہ اس کی جان آسانی سے نکلے. کیونکہ وہ مقام جہاں پر انسان نماز پڑھتا ہے اپنی باقاعدگی کے ساتھ، وہ مقام فرشتوں کی گزرگاہ بن جاتی ہے، فرشتے آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور اگر یہ شخص واقعی مومن ہے اور اس کو اس مقام پر لے جائیں گے تو یقیناً اس کی جان آسانی سے نکلے گی. اور اس کی سب تاکید ہے کہ اپنے گھر کو، ہندی مسئلہ آ گیا کہ اپنے گھر کو یہودیوں کی طرح سے قبر نہ بنائے، کہ ایسا نہ ہو جس طریقے سے یہاں دونوں انتہا پسند کپڑے ہوتے ہیں. کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں کہ جو کبھی بھی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتے، ان کا جو کچھ حکم ہے وہ انشاءاللہ نماز جماعت کی گفتگو میں آئے گا. اور اسی طریقے سے کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو کبھی گھر میں نماز نہیں پڑھا سکتے بلکہ ہر نماز کو مسجد میں پڑھا سکتے. واجب نمازیں جو ہیں ان کے بارے میں تو یہ حکم ہے کہ جتنا مسجد میں پڑھ سکے بہتر، لیکن مستحب نمازوں کے بارے میں یہ حکم ہے کہ مسجد میں بھی پڑھو اور گھر کے اندر بھی پڑھو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی تمام عبادتوں کو مسجد میں ادا کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ قبر کی طرح سے تاریخ ہو جائے گا. کیونکہ نماز خود ضرور ہے جہاں پہ نماز کو ادا کیا جائے، نماز اس جگہ کو نوراری جگہ بنا دے گی. اب اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھی مستحب نماز واجبات کا تذکرہ نہیں ہے مستحب نماز ادا کرتا رہتا ہے تو اس کا گھر بھی در حقیقت نمازوں کی وجہ سے نورانی مقام پر جاتا ہے. اس طریقے سے دوسرے ان افغان تھا کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کیا جائے. تمہارا بھی حکم ہے کہ گھر میں ایک مکان کو محفوظ کیا جائے جہاں پر نماز کو ادا کیا جائے اور مرتے وقت انسان کو وہیں پر منتقل کیا جائے. مرتے وقت جب مردہ مر رہا ہو اس وقت کچھ مصروفات ہیں. مصروفات یہی ہیں کہ جب مردے کی جان نکل رہی ہو تو اس کے قریب چار پانچ یہ چیزیں ہیں جس میں دو تین چیزیں بڑی ہیں کہ جب مردے کی مرنے والے کی جان نکل رہی ہے تو اس کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, اس کو تنہا نہ چھوڑا جائے, کوئی نہ کوئی اس کے پاس ضرور ہے. لیکن یہ بھی دھیان رہے کہ مردے کے پاس تنہائی میں عورت کو بھی نہ چھوڑا جائے. مکروہ ہے اگر ساری مرنے والا اور عورت ہے تو یہ مکروہ ہے اس مقام پہ مردے کو لے جانا, نہ تنہا چھوڑا جائے نہ کسی عورت کے ساتھ چھوڑا جائے. مکروہ یہ بھی ہے کہ مردے کے قریب زیادہ باتیں کی جائیں, اور ایک اہم مکروہ یہ ہے کہ مردے کے قریب زیادہ رویا جائے. جب کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس کے ساتھ آنے یا اس کے پائیں یا اس کے دائیں بائیں یا اسی کمرے کے اندر کسی مکان پر جمع ہو کر اگر عورتیں یا مرد زیادہ رو رہے ہیں تو اس سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے, اور جو کچھ ثواب مل رہا تھا مردے کے پاس حاضری دینے کا اس میں وہ گھٹتا چلا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی عورتوں کو نہ آنے دیا جائے یا آنے دیا جائے تو اس سے کہا جائے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھے, اور ان شاء اللہ آئندہ بتایا نہیں جائے گا کہ بعض افواج رونے کے اوپر کفارہ بھی آ جاتا ہے. غلام کو آزاد کرنا یا کچھ روبے رکھنا وہ آ جائے گی ان شاء اللہ. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مردے جو روحانی تکلیف نہ پہنچے, اور یہ عام مردوں کا تذکرہ ہے. کچھ مردے اس سے مستثنا ہوتے ہیں عام زندگی میں بھی اور خاص زندگی میں بھی, جن کا تذکرہ مکمل ان شاء اللہ آئے گا. بہرحال مردے کے پاس زیادہ رونا مطلوب ہے. بہتر یہ ہے کہ مردے کے پاس زیادہ سے زیادہ مومنین جمع ہو, جب کبھی کسی کی موت واقع ہو جائے تو تمام مومنین کو اطلاع کرنا بھی مستحب ہے, مومنین کا آنا بھی مستحب ہے, مومنین کے جنازے کو تانکہ دینا بھی مستحب ہے, اور مومن کے جو چھ حقوق چھڑے امام نے بتلائے تھے اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب کسی مومن کے مرنے کی اطلاع پاتا ہے تو وہ فوراً اپنے گھر سے نکل کر صاحب تعزیت کے گھر میں جاتا ہے, اسے صدقہ دیتا ہے اور مرنے والے کے جنازے میں شریک ہوتا ہے. بارہ لوگ مستحبات ہیں اور مستحبات کا اثر تذکرہ کرنا ضروری ہے. جب بھی کوئی مسلمان مرے تو وہ شیعہ اتنا اشعری ہو یا غیر شیعہ ہو یا ناصر ہو یا خوارج ہو, بہرحال اگر وہ مسلمان ہے تو ہر دوسرے مسلمان کے لیے یہ واجب ہے کہ اس کے غسل و کفن و دفن و نماز کی منازل کو طے کرے. ہر مسلمان کے لیے اگر کوئی غیر بارہ امامی ہے مر جائے تو یہ واجب ہے ہر ایک کے لیے, اس میں کیا بھی آتا ہے یا کوئی دوسرے فرقے کا کوئی شخص مر جاتا ہے تو ہر ایک کے لیے واجب ہے, کیا کے لیے بھی واجب ہے کہ اس کو غسل دلوائے, اس کو دفن دلائے, اس کو دفن کرانے کے مناظر میں ساتھ دے اور اس کی نماز پڑھے. لیکن واجب ایک سپاہی ہے, واجب ایک سپاہی آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی ہیت جب اس کو انجام دے دے تو باقی تمام مسلمانوں پر سے گزر جاتا ہے, اور اگر کوئی مسلمان اس کو انجام نہ دے تو اس کا گناہ جو ہے تمام مسلمانوں کے اندر آتا ہے. اس میں کوئی تفریح کوئی قید نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا کوئی, جس وقت بھی اطلاع ملے آپ کا فرض ہے کہ آپ جا کر اس کے مناظر کو طے کریں. لیکن اگر یہ یقین ہے انسان کو کہ کچھ دوسرے مومن ایسے ہیں یا کچھ دوسرے مسلمان ایسے ہیں یا کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں اس کے خطے والے یا کسی بھی خطے والے کہ جو اس کو غسل و کفن وغیرہ کے منازل کو طے کرا دیں گے, تو پھر جانا انسان کے لیے واجب ہے. اگر اس کو یقین نہ ہو, خارج شخص ہو, گمان ہو, گن ہو کہ نہیں عموماً طے کرا دیتے ہیں, عموماً اس طرح لاواری تو لوگ نہیں چھوڑیں گے, اس قسم کی بات ہے, تو پھر آپ گھر میں نہیں بیٹھ سکتے بلکہ واجب ہے کہ جا کر تحقیق کریں کہ یہ واقعی ہو رہا ہے یا نہیں. اگر توفیق یقین ہے تب آپ اپنے گھر میں بیٹھ سکتے. اب اگر کوئی بھی شخص مسلمانوں نے غسل و کفن وغیرہ کی مراحل کو طے کرنے لگتا ہے تو دوسرے مسلمان جو ہے ان کے اوپر سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے اور وہ اطمینان سے بیٹھ سکتے. لیکن اگر وہ شخص جس نے ان ذمہ داریوں کو اٹھا لیا اٹھا کر بیچ میں اس کام کو ادھورا چھوڑ کر چلا آتا تو پھر ایک مرتبہ تمام مسلمانوں پر واضح ہو جائے گا اور ان کا پھر فریضہ ہو جائے گا وہ باتیں مناظر کو چل جائے گا. اب اس کا ایک اہم مسئلہ کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مردہ یہ مسلمان کا مردہ حکم دیا گیا یا کفن پہنایا گیا یا ان چار منازل میں سے کوئی ایک منزل طے کرے گا, اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کو غلط طریقے سے حکم دیا گیا ہے یا غلط طریقے سے کفن پہنایا گیا ہے یا غلط طریقے سے کفن کرایا گیا ہے تو آپ کے اوپر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ آپ جائیں اور اس کو صحیح طریقے سے دوبارہ حکم دیں یا کفن دیں یا نماز پڑھیں یا دفن کریں, یہ واجب ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ مسئلے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ ایسی صورتحال نہ دکھ کر دے جو کہ دوبارہ قبر کو کھود کر مردے کو نکالنے کا مسئلہ آ جائے. اگر آپ کو یقین ہے کہ اس کو غلط طریقے سے دفنایا گیا ہے یا کسی اور مسجد کو غلط طریقے سے طے کیا گیا ہے تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو اور دوبارہ اس کو صحیح طریقے سے انجام دیں. لیکن اگر شک ہے یا سن ہے یا گمان ہے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے اس کو کیا پتا اس نے صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا, اس قسم کی کوئی بات ہے تو اس صورت میں پھر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کر ان مناظر کو دوبارہ طے کریں. بہتر یہی ہے, انتخاب یہی ہے کہ مرتبہ جا کر آپ دیکھ لیجیے, لیکن واجب نہیں. واجب اسی صورت میں ہے جب پورا پورا یقین ہو کہ اس کو غلط طریقے سے اپنایا گیا ہے. وہ جو کفن وغیرہ کی جو مناظر ہیں ان کے اندر آپ نے خود اور فنانی دونوں کو کیا کہ واجب یہ ہے کہ پہلے میت کے ولی سے اجازت دے دی جائے. مرتے وقت روک کرنے میں آتا ہے خمینی کے نزدیک ولی سے اجازت لینا ضروری نہیں, لیکن اس مسجد میں کہ جب آپ اس کو غسل دینے جا رہے ہیں, کفن پہنانے جا رہے ہیں یا نماز پڑھنے جا رہے ہیں, احتیاط واجب یہ ہے کہ ولی کے میت سے اجازت لے جائے. ولی میت کسے کہتے ہیں؟ عورت کے لیے, شادی شدہ عورت کے لیے تو بالکل صاف مسئلہ کہ شادی شدہ عورت کا ولی اس کا شوہر ہوگا, باپ بیٹا بھائی بہن کوئی بھی ولی نہیں ہوتے, صرف اور صرف اس کا شوہر ہوتا. دوسری عورتوں اور مردوں کے لیے ولی وہ ہوتا ہے کہ جو مردے کے مرنے کے بعد اس کے ترکے میں سے میراث میں سے حصہ پائے اس کو کہتے ہیں ولی, جو باپ اور بیٹا ہوتے ہیں. باپ اور بیٹا نہ ہو تو پھر بھائی ہوتے ہیں, اور وہ نہ ہو تو بچہ اور سالو وغیرہ ہوتے ہیں. باہر ولی کے اندر اگر کسی شخص کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو ولی اس کا بیٹا ہوگا, بیٹی نہیں ہوگی. کہ ولایت ہمیشہ مدثر کو جاتی ہے جب تک کہ وہ موجود ہو, مؤنث کو نہیں جا سکتی. ہاں اگر مدثر نہ ہو تو پھر یہ ولایت جو ہے مؤنث ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب پہلی منزل آتی ہے غسل. غسل کے مسئلے بہت مختصر ہیں اور بہرحال بہت اطمینان سے جلدی جلدی طے ہو جائیں گے. یہ مسئلے کہ ہر میت کو تین غسل دینا واجب ہے. پہلا غسل پیڑ کے جو پتے ہوتے ہیں ان کے پانی سے, دوسرا کافور ملے پانی سے, اور تیسرا خالص پانی. پیڑ اور کافور کے پتے جب پانی میں ملائے جائیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنی تعداد میں نہ ملا دیے جائیں کہ پانی جو ہے وہ مضاف ہو جائے, خالص پانی نہ رہے, آب مطلق نہ رہے. اگر اتنی تعداد میں ملا دیے گئے تو وہ غسل باطل ہے اور اس کو دوبارہ انجام دینا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. ورنہ اتنی کم تعداد میں ملائے جائیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اس میں ملایا گیا, نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم, بلکہ درمیانی مقدار میں ملایا جائے. اگر اتنا کافور یا اتنے پتے وغیرہ نہ مل سکیں تو آخر خمینی کے نزدیک احتیاط واجب یہی ہے کہ جتنا ملے اتنا ڈال دیں. آخر خود کے نزدیک احتیاط مستحب یہ ہے کہ جتنا ملے اتنا ڈال دیں. اگر بالکل نہ ملے یا ملے لیکن ان کا استعمال یا رنگ خراب ہو, کبھی ہو, ایسے پیسے سے خریدے گئے ہیں کہ جتنا خم کو زکات وغیرہ نہیں نکالا گیا, یہ ایسے قسم کی کوئی اور نہیں. اس صورت میں اگر ایسے پیسے سے خریدے گئے ہیں کہ جس کا خم نہیں نکالا گیا, آپ اس کافور اور اس بیری کو آپ استعمال نہیں کر سکتے, اور اگر استعمال کر کے غسل دیا تو غسل باطل ہے. پھر اس صورت کے اندر خالی سادہ پانی سے تینوں غسل کرا دیجیے, آپ آیا سمجھنے کے نزدیک وہ کافی.
کوئی کے رس کی احتیاط واجب یہ ہے کہ تین غسل خالص پانی سے اور تین تیمم بھی ہر غسل کے بچے میں کرایا جائے، بلکہ دو تیمم دو غسلوں کے بچے میں کرایا جائے گا. لیکن بہرحال ایسے دیری ہے کہ تعبول کو آپ نہیں ڈال سکتے کہ جس کا مطلب خود کو زکات نہیں نکالا گیا، اگر ڈالا تو پھر آرام کیا اور اس کا گناہ اس ڈالنے والے سے کر دیا جو اس کے کر کے آئے گا جس نے ایسے پیسے دیے. غسل و کفن کے اندر یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے، کراچی میں بہت بھی جاتا رہتا ہے اور بہرحال واجبات میں سے ہو سکتا ہے تو اس کے اپنے سمجھے کہ مسئلہ سن کر مشکلات بڑھ گئی، لیکن یہ واجبات میں سے ہے. اگر آپ مسئلہ نہ سوچیے جب بھی اسی طریقے سے گناہ گار ہوتے جس طریقے سے اب ہو رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کے ہر مسلمان کا غسل کرنا واجب ہے. مسلمان کتنے سال تک کا یعنی چھ مہینے چار مہینے تک کا جو بچہ ہوتا ہے جس کا حمل ثابت ہو جائے ماں کے پیٹ سے گر جائے اس چار مہینے تک کے بچے کو غسل دینا واجب ہے. اس سے کم اگر ہے تو بغیر غسل کے کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے. بہرحال اگر چار مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہے تو اس کا غسل دینا واجب ہے. کیا ہے وہ بچہ حرام ہی سے کیوں نہ پیدا ہوا، کیا ہے آپ کو سڑک اور گلی ہی میں پڑا ہوا کیوں نہ ملا. اگر چہرے مسلمانوں کا چہرہ ہے جس میں اکثریت مسلمانوں کی تو اس میں اگر چار مہینے تک کا بچہ بھی سڑک اور گلی میں پڑا ہوا ملتا ہے تو ہر ہر مسلمان پر جس کو اس کی اطلاع مل جائے یہ واجب ہے کہ اس بچے کو وہ غسل دے، اور اگر وہ غسل نہیں دیتا تو وہ پہلے حرام کرتا ہے. مسئلہ نہیں معلوم تب بھی وہی گناہ ہے جو مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اور اس میں کوئی فرق نہیں، لیکن یہ واضح رہے کہ کافر کو غسل لینا حرام ہے. واجب یہ نہیں ہے کہ واجب نہیں ہے چاہے تو دے دے چاہے نہ دے، نہیں بلکہ کافر یا اگر کافر کا بچہ بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے، اور جو غسل دیتا ہے وہ اس کے لیے حرام کرتا ہے. غسل میں بھی اس چیز کا خیال رہے کہ مرد کو صرف مرد غسل دے سکتا ہے، عورت کو صرف عورت غسل دے سکتی ہے، سوائے میاں اور بیوی کے جو ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ حالت اختیار میں جب دوسرے مرد یا دوسری عورتیں موجود ہیں ان کے لیے بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو غسل نہ. ہاں اگر تین سال سے کم کی عمر ہے تو پھر مرد تین سال سے چھوٹی لڑکی کو اور عورت تین سال سے چھوٹے لڑکی کو غسل دے سکتی ہے. اگر مرد کو غسل دینے کے لیے مرد یا عورت کو غسل دینے کے لیے عورت نہ ملے یا ہو نہیں یا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم غسل نہیں دے رہے، جیسے کراچی میں عموماً یہی ہوتا ہے میرے حرام کر رہے ہیں لیکن نہیں ہوتا، اس صورت میں یہ حکم ہے کہ مرد کو پھر اس کی محرم جتنی عورتیں ہیں وہ غسل دے سکتی ہیں اور عورت کو اس کے جتنے محرم مرد ہیں وہ غسل دے سکتے ہیں. لیکن جب یہی ہے کہ پورا سر سے پاؤں تک کپڑا ہو، کپڑے کے نیچے سے وہ غسل دے، محرم سے فراغ وہی عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ماں بہن خودی خالہ تمام عورتیں، تو حالت اختیار میں کوئی عورت کسی مرد کو غسل نہیں دے سکتی نہ کوئی مرد کسی عورت کو غسل دے سکتا، لیکن حالت مجبوری محرم عورت اپنے محرم مرد کو اور محرم مرد اپنے محرم عورت کو کپڑے کے نیچے سے غسل دے سکتا ہے. غسل کے اندر غسل کا طریقہ تو وہی ہے کہ تھوڑا سا فرق آکاش کوئی کے طریقے میں یہاں آ گیا، غسل کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت کا طریقہ ہے، لیکن کوئی نہیں یہاں پر تھوڑا سا فرق رکھتا ہے غسل جنابت. پہلی بات غسل میں یہ ہے کہ غسل میت جب تک کہ ممکن ہے اس وقت تک آپ ترتیبی دیں گے اجتماعی نہیں دے سکتے، اگر غسل ترتیبی دینا ممکن ہے تو غسل اجتماعی نہیں دیا جا سکتا. دوسری چیز کوئی کے نزدیک غسل جنابت دائیں اور بائیں حصے میں کوئی فرق نہیں، چاہے دائیں حصے کو پہلے دھو لیں چاہے بائیں حصے کو پہلے دھو لیں چاہے دونوں کو ایک ساتھ دھو لیں، سر و گردن پہلے دھو جاتی تھی اور اس کے بعد پورا جسم آکائے کوئی کے نزدیک دیتی تھی، اب کسی کو پہلے یہ بات میں دھو لیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن غسل میت کے اندر انہوں نے یہ فرق ڈال دیا کہ نہیں غسل میت میں یہ ضروری ہے کہ آپ دائیں اور بائیں حصے کو علیحدہ علیحدہ کر کے پہلے دائیں حصے کو دھوئیں اور اس کے بعد بائیں حصے کو دھوئیں، یہ ضروری ہے. غسل میت میں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص مرتے وقت جنب تھا حالت جنابت یا کوئی عورت حالت حیض میں بھی فائدہ تو آپ اس کے لیے دو غسل دینا ضروری نہیں ہے بلکہ ایک ہی غسل جو غسل میت اس کو دیا جا رہا ہے یہ کافی ہے اس کے حیض اور میت دونوں کے لیے، یہ جنابت اور میت دونوں کے لیے، اس میں کوئی فرق نہیں. آخری مسئلہ غسل کا کہ اگر غسل کرانا ممکن نہ ہو گئی ہے تو آقا خمینی کے نزدیک جب تک کہ ممکن ہو اگر غسل کرانا ممکن نہیں ہے تو تیمم کرانا واجب ہے. آقا خمینی کے نزدیک تیمم میں بھی جب تک ممکن ہو میت کے ہاتھ سے اس کا تیمم کیا جائے, میت کے ہاتھ کی یعنی جس پر مارے جائیں اس کے سینے پر پھیرے جائیں اور اس کے ہاتھوں پر پھیرے جائیں. آقا کوئی کے نزدیک اگر ممکن ہے تو ضروری ہے کہ دو تیمم کرائے جائیں, ایک کرانے والا خود اپنے ہاتھ سے کرائے اور ایک میت کے ہاتھوں سے کرائے. اور اگر میت کے ہاتھوں سے کرانا ممکن نہیں ہے, ہاتھ اپرد ہے نہیں, ایسی کیفیت ہے کہ میت کے ہاتھ نہیں ہے یا نہیں کرایا جا سکتا, تو بہرحال دونوں کے نزدیک تیمم کرانے والا اپنے ہاتھوں سے میت کا تیمم کرائے. غسل کے بعد دوسری منزل آتی ہے کفن. اس دور کے مختصر چار یا پانچ مسئلے, زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کفن جو ہے کہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے, بہت آسان چیز ہے اور ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے. کفن کا حقیقت صرف تین چیزوں کا نام ہے. تین چیزیں ہیں یعنی تین کپڑے ہیں, یہ تین کپڑے مل کر کفن کہلاتے ہیں. پہلے کو لوگ کہا جاتا ہے, دوسرے کو پیرہن اور تیسرے کو سردار سری. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سردار سری تو اتنی بڑی ہونا چاہیے کہ میت اس کے اندر پورے طریقے سے آ جائے اور اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے کے اوپر ڈالا جا سکے, ایک حصہ یہاں تک آ سکے اور اس کے اوپر دوسرا حصہ ڈالا جا سکے. اس طریقے سے ابا یا قبا قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اور اوپر اور نیچے سے اس کے اندر گہا لگائی جا سکے, اتنی بڑی ایک چادر ہونا چاہیے, جس کو کہتے ہیں سردار سر. اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے پیرہن. پیرہن ہوتا ہے کاندھوں سے لے کر پٹلی تک, بہتر یہ ہے کہ پاؤں تک ہو. بارہ سمجھ لیجیے کاندھے سے لے کر پاؤں تک, جہاں تک پاؤں شروع ہوتا ہے وہاں تک کا کپڑا ہوتا ہے, آگے اور پیچھے دونوں طرح. اور تیسری چیز لنگ ہوتی ہے جو ناف سے لے کر بانوں تک ہوتی ہے. طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سر کا سری کو بچھایا جائے, اس کے بعد اس کے اوپر پیرہن کو بچھایا جائے, اس کے اوپر لنگ کو بچھایا جائے اور اس کے اوپر مردے کو رکھا جائے. پہلے اس کپڑے کو باندھا جائے جو ناف سے بانوں تک ہے, اس کے بعد اس کپڑے کو جو کاندھے سے لے کر پنڈلی تک ہے, اور اس کے بعد سر کا سری کے ایک سرے کو دوسرے سرے کے اوپر لا کر اوپر اور نیچے سے گرا دے دیا. یہ کفن ہو گیا, بہت ہی آسان چیز ہے اور واجبات ہے, ہر شخص کو اس کا رشت ہونا چاہیے. تین کپڑے میں ان کا نام کپڑ کے اندر کپڑ جو ہے وہ میت کے درجے سے لیا جائے گا, اسی انتظار وغیرہ کے اوپر آتی ہے. یہاں تک کہ اگر اس کا بھی اسی کے اوپر تھا مطلب ہے, لیکن موت کے بعد بات کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کے کپڑ کا انتظام کریں, بلکہ کپڑ جو ہے وہ اسی میت کے درجے سے لیا جائے گا. اور اگر میت کا ہو تو پھر تمام مسلمانوں کے اوپر برابر سے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کے کفن کا انتظام کریں سوائے عورت. عورت کے اندر یہ حکم ہے کہ عورت کا کفن ہر صورت میں مرد کے لیے واجب ہے, سب مرد فقیر ہو اور عورت مالدار. عورت کے پاس اگر اپنی بھی دولت ہے تب بھی اس دولت سے کفن تو نہیں خریدا جائے گا, بلکہ اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پھنسے جینے کے لیے کفن کا انتظام کرے. کفن کے اندر ایک جو مسئلے اور احتیاط واجب یہ ہے کہ کفن اتنا باریک نہ ہو کہ نظر آئے, میت کا جس میں کفن سے نظر آئے, ٹرانسپیرنٹ کپڑا جو ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور واجب یہ ہے کہ کفن ریشم کا نہ ہو, واجب یہ ہے کہ کفن ریشم کا نہ ہو, لیکن اگر مجبوری ہے کوئی اور کپڑا نہیں مل رہا تو پھر ریشمی کپڑے سے کفن دیا جا سکتا ہے. اور ایک آخری مسئلہ کفن کا یہ بہت اہم ہے, اس لیے اس کا بتانا ایک مرتبہ سے ضروری ہے. کفن کے اندر وسبی کپڑا جو ہے اس سے کسی حالت میں کفن نہیں دیا جا سکتا. ہاں دوسرا کپڑا ملے کیا نا, نہیں مل رہا ہے کہ وسبی کپڑا ہے تو میت کو آپ کسی طریقے سے بھی کفن کر سکتے ہیں, لیکن وسبی کپڑے کا استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ایسا کپڑا جو خالص کی اجازت کے بغیر لایا جائے. بہت ہی اہم مسئلہ ہے, ہر چیز کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ یعنی مذہبی چیز میت کے اندر ہو گیا آپ کی آپ زندگی میں تو دیر ہو سفر کر کے مسائل ہو گئے اب کچھ نماز اور کم کے مسائل رہ گئے ان شاء اللہ اس بات کو اور مسائل کے کبھی شروع کی جائے گی اور اس کے بعد اتنا اس پہلے بھی کئی تقاریر میں ہر کر چکا ہوں کہ اسلام کا مسئلہ نظر اور اسلام کا تقاصد یہ ہے کہ ایسے معاشرے کا قیام ایسے معاشرے کو وجود میں لایا جائے کہ جس کے اندر ہر شخص دوسرے کے ساتھ برادرانہ جذبات کے ساتھ زندگی کو گزارے یہ نقل مومنوں کا یہ ہوا تمام مومن آئی آئی ہیں اور ہر مومن کا یہ فرض ہے کہ دوسرے مومن کے ساتھ کسی بھائی چارگی کے جذبے کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے اور یہ جذبہ جب تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کے سے تمام علاقے برائیوں کا خاتمہ نہ کرے عبادات کا جہاں تک تعلق ہے نماز اور روزہ جہاں وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس کے حالت سے قریب کرے اور اخلاقی امور کا جہاں تک تعلق ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مومن کو زندہ تمام کا تمام دار بنا جذبہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اسی لیے رسول نے فرمایا کہ جو جس کو یہ ادمنے کا نمبر ہے کل اخلا کہ میری بےسک کا مقصد میرے بھیجنے کا مقصد کیا توحید کو سمجھانا یا عدل کو سمجھانا یا نبوت کو سمجھانا یا نماز کی تعلیم کرنا یا روزے کی تبلیغ کرنا یہ کچھ پیغمبر نے نہیں بتلایا بلکہ پیغمبر نے بتلایا تو صرف یہ بتلایا تو اس کو میں بھیجا گیا مجھے مقبول کیا گیا مجھے اتارا گیا ہے تمہارے درمیان تاکہ یہ ادب نے ماں میں مکمل کروں مکارے والا اخلاق اخلاقی امور اخلاقی امور کی تکمیل کے لیے اور اخلاقی امور کی تبلیغ کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا پیغمبر نے کسی اور چیز کو نہیں لیا بلکہ اخلاقیات کو اپنی بےسک کا سب سے بڑا مقصد بتایا اور اسی لیے وہ آیت میں بھی یہی ارشاد ہے کہ وہ اول لگے وہاں رسول من یس والے آیا پھر وہی وکیل وہی حل محمول کتاب کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیدوں میں مکے والوں میں سے رسول کو نازل کیا اس لیے وہ لبی بہتا پھر امی جینا رسول من اس کا کام کیا ہے یس والے دن آیا پھر کتاب خدا کی تلاوت کرتا ہے ان امی لوگوں کے اوپر وہ یوزر اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرتا ہے وہ یو الم و حمل کتابہ و حکمت اور انہیں کتاب کی اور حکمت کتاب کی اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے تو اپنے دہشت کا مقصد یہ ہے کہ یوزکین آیا سے الہیہ کی تلاوت کر کے انسان کے نفس کو پاک اور پاکیزہ بنایا جائے تاکہ صرف انسان کے نفس میں کوئی ایسی بات نہ آنے پائے کہ جس سے وہ دوسرے انسان کے لیے یا دوسرے مسلمان کے لیے یا دوسرے مومن کے لیے کسی بھی طریقے سے نقصان کا سبب بن سکے یہی بعثت رسول کا سب سے بڑا مقصد تھا اور اسلامی معاشرے کے اندر جب برادرانہ جذبہ پیدا ہو گیا تو اب جتنے دنیاوی معیار ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اب اس معاشرے کے اندر فضیلت کا معیار عزت نہیں ہے شہرت نہیں ہے دولت نہیں ہے خاندان نہیں ہے قبیلہ نہیں ہے دنیا کے دوسرے جو معاشرے ہیں ان کے اندر عموماً یا تو اس کو اس عزت ملے گی جو ہے خاص خاندان کا ہے اگر برہمن میں پیدا ہوا تو وہ سب سے زیادہ عزت کا مالک اور اگر شودہ شودوں میں پیدا ہوا ہے تو اس کا یہی قصور کہ وہ ایسے خاندان سے کیوں تعلق رکھتا ہے ان کی تمام زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے یا خاندان معیار ہوتا تھا یا قبیلہ معیار ہوتا تھا یا احساس نسل اور احساس خطۂ زمین سے تعلق رکھنا معیار ہوتا تھا کہ ہم عربی ہیں باقی تمام عجمی ہیں باقی تمام گونگے ہیں باقی تمام کسی بھی ہستیاں ہیں ان کی یہ ضرورت کیسے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے اپنے سروں کو اٹھا کر آتے یا دولت معیار ہوتا ہے یا شہرت ان کا معیار لیکن اسلام کا جب معاشرہ بھائی چارے کا معاشرہ ہے تو اب خاندان ختم ہو گیا, تمام سے تمام مومن ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, اب دولت کا معیار ختم ہو گیا, اس لیے کہ ایک بھائی کی دولت جو ہے دوسرے بھائی کے لیے وقف ہے اسلامی نقطۂ نظر, کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ دولت میری ہے میں نے کمائی ہے یہ اس کے اوپر میں کیوں سر, اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے, اب دولت جو ہے اس کا معیار ختم ہو گیا اسلام کے, بلکہ معیار جو بڑھتا ہے وہ ہے جتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تمام مومنین کے اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر بلکہ تمام روئے زمین کے باشندوں میں فضیلت کا مستحق وہی ہے کہ جو درجۂ اتقاء میں اور پرہیزگاری کی منزل کے اندر جو متقی ہے وہ تمام مومنوں سے افضل ہے, لیکن اسلام کی فضیلت دوسری فضیلتوں کے مقابلے میں نئے طریقے کا پہلو دیے ہوئے کہ اگر مومن اور اگر مستقی دوسرے لوگوں سے افضل ہے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے سامنے فخر و غرور کرنا شروع کر دیں, اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ جب وہ مستقی بنا تو وہ دوسروں سے اس دنیا کے اندر اس لحاظ سے افضل ہو گیا کہ اس کی عزت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, اس کی تقریم کی جائے, اس کے استفاع کی وجہ سے نہیں, وقت جناح کا لمن اتبعک کا من المؤمنین, رسول کو یہ حکم دیا جا رہا کہ جن سے زیادہ متقی کوئی نہیں ہو سکتا, جن سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہو سکتا, کہ اے رسول آپ ہی دوسرے مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دیں, آپ ہی دوسرے مومنین کا اس طریقے سے احترام کریں جس طریقے سے وہ آپ کا احترام کرتے ہیں, یہ رسول کو حکم دیا جا رہا کہ اے رسول آپ ہر مومن کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں, کسی بھی مومن کے سامنے اپنی کسی فضیلت کا اظہار کر کے فخر و غرور نہ کی, حکم رسول کو دیا جا رہا ہے لیکن مقابل ہم لوگ کیا وہ شخص جو کسی بھی طریقے سے منزل اجتماع کے اندر داخل ہو گیا اور دوسرے لوگوں سے اول ہوتا چلا گیا, اب کہیں وہ اپنے دل میں یہ نہ سمجھ لیں کہ ماقی دنیا کا فریضہ یہ ہے کہ وہ میرا احترام کرے, نہیں بلکہ اس کا فرض یہ ہے کہ جتنا اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو پست کرنا شروع کر دے, وہ اتنا ہی اپنے آپ کو گرانا شروع کر دے, جس طریقے سے رسول نے فرمایا یہ حدیث سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ جو درخت جتنا باردار ہوتا ہے اتنا ہی وہ پھٹتا چلا جاتا ہے, وہ درخت کے جس کے اندر کوئی پھل نہیں ہوتا وہ اکڑا کھڑا رہتا ہے, کسی کے لیے نہیں پھٹتا, لیکن جب درخت کے اندر پھل آنا شروع ہوتے ہیں, جب درخت دوسروں کو فائدہ پہنچانا شروع کرتا ہے, جب درخت دوسرے درختوں سے فضیلت حاصل کرتا ہے, کیونکہ پھل والا درخت یہ پھل کے درخت کے اوپر فضیلت رکھتا ہے, تو جب اب درخت کے اندر پھل لگنا شروع ہوئے تو درخت کے ساتھ جھکنا شروع ہوئے, اس کی شاخوں نے جھکنا شروع کر دیا, اس لیے کہ جتنا کوئی اگر وہ جب صحیح ایمانوں کے اندر ہوں جتنا وہ فضیلت کے معیار میں بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو گرانے لگتا ہے, کہ کیونکہ نماز یا روزہ یا حج یا زکات جتنی عبادتیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ خود بخود بھی لگتا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں, ہم اللہ کے قربت کی منزل کے اوپر فائز ہو جائیں, لیکن امام کیا پر صادق علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ داؤد کو وحی ہوئی تھی یا داؤد سما اے داؤد جتنی بھی عبادتیں ہیں دوسرے اخلاقی معاملات ہیں حقوق اللہ ہے حقوق الناس ہے جتنے بھی قصور ہیں اسلام کے یا فروع ہیں سب کی بنیاد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو جائے, لیکن اے داؤد ان اقرب الناس من اللہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے کہ المتواضعون جو متواضع ہوتا ہے جو منتصر المزاج ہوتا ہے جو ہر ایک کے قدموں پر بچھا جاتا ہے, وہ سزا لے کا اب ادنا سے اور خدا سے سب سے زیادہ دور وہ ہوتا ہے کا تمام اصول کا اعتماد رکھتا ہو تمام گرو کی پابندی کرتا ہو زبان سے ہر وقت یہ کہتا ہو قربت من اللہ لیکن وہ اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا, ان ابعد الناس اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے کہ المتکبرون جو شخص غرور کرے, اور جو شخص تواضع کرے دوسروں کے سامنے بک جائے تو وہ جتنا اپنے آپ کو دکھاتا ہے اتنا وہ خدا کے قریب آتا چلا جاتا ہے, اتنی ہی وہ منزل قربت کے اوپر فائز ہوتا چلا جاتا ہے, اور اسی لیے
ایک مرتبہ امیر المومنین اپنے غلام قمبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے قمبر، قمبر نے جب امیر المومنین کی توجہ دلائی تھی کہ مولا آپ کا لباس تو اب حد تک پوشیدہ ہو گیا ہے کہ پیوند لگاتے لگاتے پیوند کے اوپر پیوند لگائے اور اب پیوند لگانے کی جگہ نہیں رہی، تو اب امیر المومنین نے قمبر سے یہ کہا کہ اے قمبر چلو بازار سے چل کر لباس خریدو۔ اسلام میں غلامی کا تصور بہرحال اس وقت موجود گفتگو نہیں ہے، لیکن اس واقعے سے خود اس کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے کہ چلے امیر المومنین اور قمبر کوٹے کی گلیوں میں تاکہ لباس خریدا جائے، خرید و فروخت کا طریقہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجیے، اگر کہ موضوع ہمارا توازو ہے لیکن کاروبار کا طریقہ بھی اسی زندہ میں اسی واقعے کے اندر آ جاتا ہے کہ جب امیر المومنین کوٹے کی گلیوں میں نکلے اور چلتے چلتے دکان تک پہنچے کہ یہاں پر لباس فروخت ہو رہے، کہا مولا نے اس دکاندار سے کہ دو لباس دکھاؤ، ایک 30 درہم والا اور ایک 2 درہم والا۔ اس نے کہا کہ یا امیر المومنین تشریف لائیے، ابھی میں آپ کو لباس دکھاتا ہوں۔ لفظ یا امیر المومنین کانوں میں پڑا اور مولا اسی وقت اس کی دکان سے باہر آئے اور روانہ ہوئے۔ اب وہ شخص بڑا گھبرایا کہ پتا نہیں کیا بات ہے، آج مولا مجھ سے ناراض کیوں ہو گئے، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کری۔ چوتھا ہوا امام کے پیچھے گیا اور امام کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگا کہ مولا آخر میں نے ایسی کیا کچھ کافی کر دی کہ آپ اس سے اس طریقے سے ناراض ہو کر دکان سے نکل آئے۔ امام نے فرمایا کہ ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے، میں ناراض نہیں ہوا، لیکن میں تمہاری دکان سے سودا نہیں خریدنا چاہتا۔ مولا کیا بات ہے، کیا مال حرام کا ہے یا کیا چیز ہے؟ تو امام نے کہا صرف اور صرف اس وجہ سے کہ تم مجھے پہچانتے ہو، تم جانتے ہو کہ میں امیر المومنین ہوں، چنانچہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے تم میرے روب کی وجہ سے، میرے احترام کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے اپنے نرس کے اندر اور کپڑے کی قیمت میں کوئی کمی کر دوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم کسی قسم کا نقصان ہوتا۔ یہ ایسے مولا رہا دس دے گا یہاں پر کہ جس طریقے سے یہ دیکھا گیا ہے عام طور پر، اگر کے چرن حرام نہیں ہے لیکن شریف ثانی نے نما میں یہی لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے کہ کوئی مومن دوسرے مومن کے پاس جا کر یہ کہے کہ دیکھو میں بھی تمہاری طرح سے کیا ہوں، تم دوسروں کو یہ قیمت نہ دیتے ہو، میں تمہارا بھائی ہوں تو میرے لیے قیمت میں کم کرو۔ بہت سے لوگ ہمارے یہاں اس طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، یہ حرام نہیں ہے لیکن شرن مکروہ ہے کہ اپنے ایمان کو ذریعہ بنا کر ایک مادی چیز کو حاصل کیا جائے، اپنے ایمان کو فروخت کر کے ایک لباس کو یا کسی بھی چیز کو خریدا جائے۔ ایمان اگر اتنا ہی سستا ہے کہ آپ معمولی معمولی چیزوں کے لیے اس کو بیچنے لگے تو سمجھ لیجیے کہ وہ ایمان ایمان خالص ہے، بلکہ انسان کا طریقہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ خریدنے والا کبھی اس قسم کا نہ کوئی حوالہ دے نہ اس قسم کی کوئی بات کرے، لیکن فروخت کرنے والے کے اوپر بھی شرم یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ یہ پہچان لے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے تو وہ اپنے مومن بھائی کا لحاظ رکھتے ہوئے جس حد تک ممکن ہے اس کے ساتھ رعایت کرے۔ دونوں کے فریضے الگ الگ ہیں، ٹکراتے نہیں، بیچنے والے کا یہ فرض ہے لیکن خریدنے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ بہر صورت اور بہر حال کوشش یہی کیجیے کہ کبھی بھی اپنے ایمان کو واسطہ بنا کر کسی بھی چیز کو نہ خریدیے نہ دیجیے۔ اس طرح سے امیر المومنین نے یہاں پر یہ کیا تھا کہ جب یہ پتا چلا کہ یہ شخص مجھے پہچانتا ہے تو لازمی نتیجہ یہی ہوتا کہ وہ شخص اس چیز کے منت کم بتاتا، اور اسی لیے امیر المومنین وہاں سے اٹھ سکتے روانہ ہوئے دوسری دکان تک پہنچ گئے۔ دوسری دکان میں پہنچے تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، امیر المومنین نے اس سے بھی یہی کہا کہ دو لباس کیا، ایک 3 درہم والا اور ایک 2 درہم والا۔ اس نے دو لباس رکھے، امیر المومنین نے دیکھا، پسند کیا اور اس کے بعد لباس لے کر ایک قمبر کو دیا اور ایک اپنے لیے رکھا۔ قمبر کو مولا دے رہے ہیں 3 درہم والا اور اپنے لیے رکھ رہے ہیں 2 درہم والا۔ قمبر نے کہا کہ مولا یہ 3 درہم والا آپ لے لیجیے، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ کو ممبر پہ جا کر خطبہ دینا پڑتا ہے، آپ کو دوسرے ممالک کے سفرا سے ملاقات کرنا پڑتی ہے، آپ کو نماز جماعت پڑھانا پڑتی ہے، آپ کو حکومت کے فیصلے کرنا پڑتے ہیں، آپ کے لیے یہ مناسب ہے کہ آپ ایک بہتر لباس پہنیں۔ امام نے کہا کہ نہیں، اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ تصور نکلتا ہے کہ اچھا لباس پہننا یا نئے قسم کا لباس پہننا یا فیشن کرنا یا خلاف اسلام، امام نے کیا کہا؟ امام نے یہ کہا کہ اے قمر تم ابھی جوان ہو اس لیے نیا لباس اور نئے زمانے کا لباس جو ہے یہ تمہارے لیے مناسب، اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری خواہشات مر چکی ہیں، اس لیے پرانا لباس نہ پہنوں۔ جبڑے کے اندر جہاں امام نے یہ بتا دیا کہ نئے قسم کے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں، وہاں اسلام میں غلامی کا جو تصور ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ اگر مولا یہ کہتے کہ بھائی میرے رسول یہ کہہ گئے تھے کہ غلام کو اچھے سے اچھا پہناؤ، اچھے سے اچھا کھلاؤ، تبھی بات پوری ہو جائے، لیکن امام نے ایسا جملہ نہیں کہا، بلکہ امام نے وہ جملہ کہا کہ جس کے اندر پورا تصور غلامی آ جاتا ہے۔ اگر امام یہ کہتے کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ اچھے سے اچھا غلام کو پہناؤ، تو تصور یہ آتا کہ امام قمر کو غلام سمجھ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ رعایت کر رہے ہیں، لیکن یہ جملہ کہ تم جوان ہو تم اچھا لباس ہے، میں بوڑھا ہوں میرے لیے یہی لباس مناسب ہے، تو جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ تصور غلامی تک اس کے اندر موجود ہے کہ تم میرے بیٹے کے برابر ہو، اس لیے نیا لباس تمہارا اور پرانا لباس میرا۔ اور اس کے بعد امام نے لباس کو پہن لیا، آستین کچھ بڑی، امام نے ہاتھوں سے آستین کو پھاڑا اور ٹکڑے کو پھینک دیا، ٹکڑے کو قمر کے حوالے کر دیا کہ اے قمر جاؤ اور اس کی چوٹی بناؤ تاکہ میں دھوپ سے اور سردی اور گرمی سے محفوظ رہوں۔ اب جب امام نے لباس کو پھاڑا تو کھانے وغیرہ اس کو نکل رہے، غلامی دکان کے اوپر جو بیٹھا ہوا تھا مالک کی دکان، وہ جو بھاگا لے کر آیا تو مولا لائیے میں سوتی، اب توازو ملاحظہ فرمائیے، انتظاری ملاحظہ فرمائیے، امام نے صرف یہ کہا کہ یا اب العرب میری عمر اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب کوئی بھروسہ نہیں کہ اس وقت موت مجھے آ جائے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس لباس کو کیوں بیٹھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے موت کا پریشہ مجھے آ جائے، اس لیے اس کو اسی حال میں چھوڑو، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، یہ کہہ کر اسی پھٹی ہوئی آپ کی امام کے جو سوتے کی گلیوں میں چلنے لگے۔ تو جتنا کوئی جب فضیلت کے مقام پہ فائد ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ اپنے آپ کو نیچے گراتا چلا جاتا ہے۔ کسی واقعے کے اندر واقعہ اگر آگے چلتا ہے، واقعہ پورا کر دیا جائے تو مناسب ہے کہ جب امام نکلے اور چند قدم چلے ہوں گے کہ اس لڑکے کا جو دکان پر بیٹھا تھا اس لڑکے کا پاس آ گیا نماز پڑھ رہا، پوچھا کہ بھائی اتنی دیر میں کوئی خرید و کرو، کوئی بلکہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ دو لباس دیکھے تھے، یہ تین رام کا بیٹا یہ والا دو لباس، پوچھا اس نے دکاندار نے کہ کس کے ہاتھ فروخت کیا، بلکہ نے کہا کہ وہ جو شیخ چلے جا رہے ہیں میں نے ان کے ہاتھ فروخت کیا، پہچانتا تھا امیر المومنین کو، جہاں اس نے دیکھا امیر المومنین کو فوراً ہی وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہہ رہے تم نے یہ کیا مدد کر دیا، میرے بعد جو تم نے دو درم کا بیٹا یہ ایک درم والا تھا، جو تین درم کا بیٹا یہ دو درم والا تھا، تم نے اپنے آقا سے بھی کیوں منا تو کوئی بچہ کا سادہ امام کے لیے تاکہ معافی مانگے، اور جو کچھ زیادہ لیا تھا وہ امام کے حوالے کر، اب امام آگے آگے جا رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا ہے اور ایک مرتبہ امام کے قدموں پر ہوتا ہے، یہ مولا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، میں دکان پر تھا نہیں، میرا بچہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا، اس نے آپ سے دو درہم زیادہ لے، امام نے کیا کہا؟ امام نے صرف یہ کہا کہ کاروبار اور سودا طے ہونے سے پہلے جتنی بھی بات چیت ہوتی وہ صحیح ہے، لیکن جب سودا طے ہو گیا اور دونوں پر اعتراضی ہو گئے، تمہارے بیٹے نے قیمت بتائی، میں نے اس قیمت کو قبول کر لیا، تو اب غلطی تمہارے بیٹے کی نہیں ہے، بلکہ اگر غلطی ہے تو وہ میری غلطی ہے، تمہارے بیٹے کی نہیں، جب دو فریق کسی سودے کو طے کر لیں تو اس کے بعد دونوں کا جو فریضہ ہے کہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، فائز نے دوسرے کے ساتھ گزاری کیوں نہ کیا۔ تو یہ کاروباری زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ان پر جس حد تک ممکن ہو انسان اگر عمل کرے تو یاد رکھیے کہ پھر کاروبار میں کسی قسم کے نقصان کا خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ مال بالکل مال ہے حلال ہے، کہ جو کہا گیا ہے کہ اسلام کی نظر میں سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ پیشہ تجارت ہے، وہ ایسے کاروبار کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کی بنیاد اس چیز کے اوپر ہے کہ خلوص اور اعتماد کے اوپر، کہ اگر ایک مومن نے دھوکہ بھی کیا تھا تو مولا نے اس دھوکے کو اس لیے برداشت کر دیا کہ خود اس کے اوپر پہلے راضی ہو چکے تھے، جانتے تھے اپنے آپ کو گرا ہے اور ہم فصل اجاج کر گیا، جناب عیسا اپنے خواریوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے جناب عیسا اس مقام پر بیٹھ گئے اور ان سے اپنے خواریوں سے یہ کہا کہ بیٹھ، اور اس کے بعد جناب عیسا نے یہ کہا کہ اے میرے خواریوں کیا میں تم سے ایک درخواست کر سکتا ہوں،
جاب پڑے سارے ہماری کو جانا دیا جائیے. آپ نے کیا کہہ دیا؟ آپ ہمیں حکم دیجیے, ہم آپ کے حکم کے اوپر اپنی جانیں قربان کر دینے کو تیار ہیں. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میری سے پھر خواہش ہے کہ تم لوگ کسی طریقے سے بیٹھے رہو اور میں جو کچھ کرتا ہوں تم لوگ کیا اس کو سیکھتے رہو. ہماری بیٹھ گئے, دیکھا ہماریوں نے کہ جناب عیسیٰ گئے کہ میں خرید میں چشمہ تھا وہاں سے پانی بھر چکا, اور پانی لانے کے بعد اپنے حواریوں میں سے ہر حواری کے پاؤں کو دھلانے لگا. اب جناب عیسیٰ جس کے پیر کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ گھبرا جاتا ہے, کانپنے لگتا ہے کہ خدا کا اتنا جلیل القدر نبی اور اس طریقے سے ہمارے پاؤں دھو رہا ہے اور ہم اس طریقے سے بیٹھے رہے اور کرواتے رہے, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے اس لیے کہ پہلے وعدہ کر چکے تھے. پیر جناب عیسیٰ نے ان کے پاؤں کو دھویا. اس کے بعد ایک مرتبہ تمام حواریوں نے ساتھ احتجاج کیا کہ یا نبی اللہ, کہ آپ نے کیا غضب کیا ہمارے اوپر, ہم تو تیار تھے کہ آپ کی ہر خدمت کریں اور آپ کی طریقے سے ہمارے پاؤں کو دلا رہے ہیں. تو جناب عیسیٰ نے یہ کہا, یاد رکھو کہ جب تک کہ کوئی شخص اپنے الفاظ پر خود عمل نہ کرے اس کی بات اثر نہیں کرتی, اور یہ بھی یاد رکھو تحمل الحکمت بالتواضع لا بالتکبر, عقل و دانائی ایمان و اسلام خدا کی وحدانیت اور حصول کی رسالت ہر جتنی بھی چیزیں ایمان میں داخل ہیں یہ سب کے سب اس وقت قائم رہ سکتی ہیں جب تم اس کی بنیاد تواضع کے اوپر ہے. اگر تم نے اپنے ایمان کی بنیاد کو تحمل الحکمت بالتواضع لا بالتکبر, اگر تم نے اپنے ایمان کی بنیاد تکبر کے اوپر رکھی ہے تو وہ ایمان ٹھہر نہیں سکتا ہے, وہ ایمان گر جائے گا. ہمیشہ اپنے ایمان کی بنیاد تواضع کے اوپر, انتظاری کے اوپر, پروتنی کے اوپر, اپنے آپ کو ذلیل کر کے اس طریقے سے ایمان کی بنیاد رکھو کیوں کہ صبح والے جب کو تو لاخری جبل, یہ پودا جب کبھی اگتا ہے ہمیشہ نرم زمین میں اگتا ہے, لاخری جبل ہے. کبھی کسی پودے کو تم چٹان کے اندر سے اور پہاڑ کے اندر سے اگتے ہوئے نہیں دیکھو. یہ ضروری ہے تمہارے لیے کہ تم جس طریقے سے اس معمولی کا پودا ہمیشہ نرم زمین میں اگتا ہے اس طریقے سے ایمان بھی ہمیشہ اس دل میں سے نمودار ہوتا ہے, اور ایمان ہمیشہ اس دل میں اگتا ہے جو نرم, جو متواضع ہو, جو رفیق القلب کے اس کو ہمیشہ ایمان اس کے دل کے اندر اگتا ہے. یہ ضروری ہے ہر مومن کے لیے حضور کے لیے ہمیشہ ہر ایسی کسی بھی طریقے سے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ متکبر ہو, بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو جتنا ایمان کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پست سمجھنے لگتا ہے. عمر ابن عبد الملک بنو امیہ کے خلیفہ ہیں, اور ولید ابن عبد الملک اور سلیمان ابن عبد الملک کے بعد آئے تھے. یہ دور تھا کہ ایک طرف حکومتیں ہیں بنو امیہ میں پھیل چکی تھی, یوروپ میں افریقہ کا تمام معلومہ علاقہ اس حکومت کے اندر تھے, مغرب میں مراکز تک پہنچ چکے تھے مسلمان, اور حجرت میں پھر اس کے اندر آ چکے تھے. اتنی بڑی حکومت کے مالک ہیں عمر ابن عبد العزیز, اور کیوں کہ درجن کے تعینات بھی ان کے ہیں, جن میں سے ایک امیر المومنین کے اختلاف نان و تان اور گالی گلوچ کو ختم کرانا ہے. یہ جو ممبر شام سے بالعموم اور تمام مملکت اسلامیہ کے ممبروں سے بالعموم جاری ہے, اور دوسری جس باغ صدق کا بنو امیہ کو واپس لے کر امام محمد باقر علیہ السلام کو لوٹانا ہے. اس لیے عمر ابن عبد العزیز کی شخصیت مسلمانوں کے ہر کرنے کے لیے لائق احترام ہے, قابل احترام ہے, اور ہمارے لیے عمر ابن عبد العزیز بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت کہ چراغ کی روشنی جو تھی ختم ہو گئی, دیکھا تو پتا چلا کہ چراغ کے اندر تیل نہیں رہا. ایک مہمان بھی ان کے پاس بیٹھے تھے, عمر ابن عبد العزیز اٹھتے اور چلے جاتے تیل کو لے کر آئے اور چراغ کے اندر ڈالے. مہمان نے کہا یا امیر المومنین, ان کا طریقہ ہے کہ خلیفہ کو امیر المومنین کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین آپ تشریف رکھیے, کسی قادم کو بلا کر حکم دیجیے وہ تیل ڈال دیے. عمر ابن عبد العزیز نے کہا کہ قادم اور غلام جو ہوئی ان کا کام صرف دن بھر ہماری خدمت کرنا ہے, اب ان کے آرام کا وقت ہے کیونکہ خدا نے رات کو آرام کے لیے بنایا. اب میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی اس معمولی سی حاجت کے لیے کسی شخص سے اس کا یہ حق چھین لوں کہ وہ رات کو آرام کرے. کہا اس نے کہ یا امیر المومنین مجھے حکم دیجیے میں تیل لے کر آتا ہوں. تو کہا کہ تم میرے مہمان ہو, اور یہ آداب مہمانی کے خلاف ہے کہ میزبان اپنی کسی حاجت کی وجہ سے مہمان کو تکلیف. یہ کہتے گئے اور لے کر آ گئے. اور اس کے بعد لا کر انہوں نے ڈالا تیل اور تیل ڈالنے کے بعد بیٹھے اور یہ جملہ تھا کہ جب میں یہاں سے تیل لینے کے لیے گیا تھا اس وقت بھی وہی عمر ابن عبد العزیز تھا کہ جب کبھی تیل لا کر آیا اور جب میں نے تیل ڈال دیا اور تیل ڈالنے کے بعد یہ فراق کر لیا اب بھی میں وہی عمر ابن عبد العزیز ہوں اور میرے اندر کوئی کمی واقع نہیں. تو یہی ایک مومن کا وسیلہ ہونا چاہیے, یہی ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی بھی کام کرے تو ذہن میں یہ بات رہے کوئی بھی کام کرنے میں کسی بھی کام کے کرنے میں کوئی وقت نہیں ہے. امام یا پر صادق علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کے فلاں صحابی کے فرزند کا انتقال ہو گیا. امام اپنی جگہ سے خبر کو سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے بعد روانہ ہوئے اپنے صحابی کے بتانے کی طرف. مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں امام کے چلتے چلتے امام کے پاؤں میں جو ٹوٹی تھی اس ٹوٹی کا تسمہ کا بند جو تھا وہ ٹوٹ گیا اور اب قابل نہ رہی تھی کہ امام اس کو پہن گیا. امام نے کیا کیا کہ امام نے اسی کا ٹوٹی کو اتارا اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسی طریقے سے ننگے پیر مدینے کی گلیوں کے اندر آیا. امام کے ساتھ صحابی سے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے ہمارے آقا مولا ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں کے اندر جا رہے ہیں تو برداشت نہ کر سکتے. کہا کہ مولا فرزند رسول ہیں آپ ہمارے امام ہیں, آپ خدا کے نائب ہیں, آپ اس طریقے سے ننگے پیر اس وجہ سے مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی. امام نے یہ کہا کہ جوتی کے ٹوٹنے سے میری ذات سے کیا فرق ہے. جوتے کے ٹوٹنے سے پہلے وہی جملے امام نے جا کر علیہ السلام نے اپنے مومن کو ہدایت کہ جوتے کے ٹوٹنے سے میری ذات میں کیا فرق پڑا. اس طریقے سے میں پہلے امام تھا, اس طریقے سے اصلی میں امام, اگر میں نے جوتی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو میری امامت کے اوپر کوئی فرق نہیں آ رہا. یہ تو ان کا صحابی نے کہا کہ اپنی جوتی حوالے کر امام کے مولا اس کو پہن کر دیں گے. امام نے کہا کہ یاد رکھو کہ ہر مومن جس کے اوپر کوئی بھی مصیبت پڑے تھا وہ چھوٹی مصیبت یا بڑی, مومن کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی مصیبت کا شکار دوسروں کو نہ بنائے. مصیبت جس کے اوپر پڑے اور وہ اپنی مصیبت دوسرے مومن کے حوالے کرے. مومن کا یہ فریضہ ہے کہ جو مصیبت اس کے اوپر پڑی ہے وہ مصیبت کو خود برداشت کرے اور اپنی مصیبت دوسرے تک نہ پہنچے. یہی ہے مومن کا طریقہ ہونا چاہیے کہ کتنا درجہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس طریقے سے اس سے پہلے غرور کی تقریر میں جناب سلمان فارسی, جناب ابو ذر غفاری اور جناب مالک اشتر کے واقعات گزر چکے ہیں کہ جتنا ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اتنا ہی ان کے اندر توازو آتی چلی جا رہی ہے. یہ اپنے آپ کو پست کرتے چلے جا رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو مخلوق کی نگاہوں میں پست کرے خدا کی نگاہ میں وہ اتنا ہی غلط ہوتا چلا جاتا ہے. اور اسی لیے کہ جو ہماری تقریر کی جدہ میں جو بات ہے جتنا اکڑا کو مل جائے ہمارے اسکاط اللہ کے نزدیک مستقل سب سے بنا اور مستقل کے نزدیک مستقل جو ہے وہ سب سے سخت ہے. مستقل کے نزدیک اس دنیا کے مچھر اور کھٹمل کا جو الفاظ ہیں ہمارے آپ کے وہ سب ان لوگوں سے افضل ہوتے ہیں. اس لیے کہ مستقل اپنے آپ کو خدا کی تمام تقرمات میں سب سے سخت سمجھتا ہے. تو ہر مومن کا یہ فریضہ ہے کہ جس نعمت سے محروم نہ ہو, جتنا اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اتنا ہی اس نعمت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کے پاس کی بہت بڑی خرابی ہو گئی ہے اور پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس کے لباس میں آتا ہے کمال ہے ان شاء اللہ اس گفتگو کو آئندہ مکمل کیا جائے گا کیونکہ گفتگو ایک بہت ہی نازک موڑ تک پہنچتی ہے. ایک اہم بات کرنا تھی
معلوم تھا کہ بلا ہے اور ہم نہیں پوری کام نہیں کرے گا یاد کرے گا یاد کرتا تو مطلب مجھے لیے مقصد نہیں ہوتا
مجھے لیے مقصد. لیکن اگر کوئی نہ ہو جائے تو یہ نہیں خرید سکتے کیوں رعایت کیوں کر رہے ہیں ان کے امام ہونے کی وجہ سے. اگر ہم کو ہو جائے تو میری وجہ سے ہو جاتے رعایت کریں تو آپ نہیں خرید سکتے. آپ کو پتا لگ جائے کمی کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کے اندر آپ کے